أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما صدق الله. باسے ناصران و ناصران در حکومت امیر المومنین میں ایک طبقہ ناصران میں سے اہل قعود و اہل سکوت تھے اور انہوں نے امیر المومنین کے مقابلے میں سکوت کا محاذ کھولا، بہت ہی ویرانگر اور نقصان دہ محاذ. و جتنے بھی مسائل امیر المومنین کی حکومت میں پیش آئے اس میں یہ برابر کے شریک تھے، اگر دوسرے طبقات سے کم تر نہ ہوں بیشتر نہ ہوں تو کم تر نہیں تھے یہ لوگ ذمہ داری کے لحاظ سے. اور اسی طرح بعد میں اولاد علی کے لیے جو کچھ واقعات پیش آئے، خصوصاً واقعہ کربلا و بعد میں ائمہ اطہار کی گوشہ نشینیاں اور حق سے محرومیت اور ظلم و ستم، زندان، شکنجے اور سب کچھ، یہ سب ذمہ داری اس طبقے پر بھی عائد ہوتی ہے. خود قرآن نے ان کو ذمہ دار قرار دیا ہے اور معصومین علیہ السلام نے ان کو ذمہ دار قرار دیا ہے، اسی وجہ سے ان کا تعارف کروایا ہے ہر مناسبت سے، وہ خصوصاً زیارت ناموں کے اندر جیسے اشارہ کیا ہے. آج بھی تلخ ترین واقعات عالم اسلام میں جو رونما ہو رہے ہیں اس میں اس طبقے کا حصہ سب سے زیادہ ہے. ذمہ داری کے لحاظ سے سب سے زیادہ ذمہ دار ترین طبقہ یہی ہے. عراق کے حالات میں، فلسطین کے حالات میں، اگر فلسطین میں اہل سکوت و قعود نہ ہوتے پورے جہان اسلام میں، سربراہان ممالک اسلامی، سیاست مداران ممالک اسلامی، علماء ممالک اسلامی، اہل قلم ممالک اسلامی میں و جوانان جہان اسلام و امم اسلامی، اگر ان میں سکوت و خاموشی کا مذہب رائج نہ ہوتا اور مسلک نہ ہوتا، ممکن نہیں تھا کہ مٹھی بھر یہودی آ کر مسلمانوں کے قبلہ اول پر قبضہ کر لیں اور پھر نصف صدی سے زیادہ مسلسل مسلمانوں کا قتل عام کریں، یا 20,000 کلومیٹر سے 15,000 کلومیٹر دور سے ایک جنایت کار فوج چڑھائی کرے عراق کے اوپر، آ کر اس کو ویرانے میں بدل دے اور ہر روز بے گناہ عورتوں اور بچوں کا قتل عام کرے اور سب خاموش تماشائی بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں، پورا جہان اسلام خاموش تماشائی ہے تمام طبقات سمیت اس کے. اس لیے کہ اسلام کو انہوں نے سکوت کا مذہب و خاموشی کے مذہب کے طور پر اپنا لیا ہے، یعنی سکوت مذہب بن گیا ہے. اور اسی طرح آنے والے جو حوادث ہیں جن کی ابھی سے انسان کسی حد تک پیشگوئی کر سکتا ہے کہ آنے والے واقعات جہان اسلام اور مختلف حصوں میں کیا رونما ہونے والے ہیں، مخصوصاً پاکستان اس وقت فارسی میں تعبیر کرتے ہیں کہ سیاسی تعبیر کرتے ہیں لیکن اس کو انسانی یا خانوادگی آئلی انسانی آئلی نظام سے لیتے ہیں کہ اس وقت حالات آبستن ہیں. بہت سارے حوادث کے آبستن ہیں یعنی حاملہ ہیں، اس وقت حالات حاملہ ہیں. پاکستان کے حالات بہت سارے حوادث و اتفاقات کے حاملہ ہیں اور عنقریب ان حوادث کو جنم دے گی یہ ماں، یہ حالات جن کو حاملہ ہیں. یہ کس طرح سے حالات آبستن ہوئے ہیں، کس طرح سے حالات حاملہ ہو گئے ہیں ان تلخ حوادث و واقعات کی طرف. ظاہر ہے کہ ماں باپ ان حوادث کے دو چیزیں ہیں، ایک ظالم اور دوسرا ساکت قوم. جیسے پہلے کہا تھا تشریح کی تھی، ظلم کی چکی ان دو حصوں سے مل کر بنتی ہے اور اولاد دہشت گرد، جنایت کار، انسان دشمن و دین دشمن لوگ، قاتل دہشت گرد لوگ. لعن اللہ امتن قتلت کا، یہ قاتل طبقہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، دہشت گرد کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ دہشت گردوں کے ماں باپ عورت اور مرد نہیں ہیں جن سے ایک بچہ پیدا ہوا تھا اور بڑھ کر دہشت گرد بن گیا. دہشت گرد کو ظالم حکومتیں، ظالم نظام اور ساکت قومیں مل کر جنم دیتی ہیں، یعنی سالم نظام باپ کی حیثیت رکھتا ہے اور ساکت قومتیں خاموش اور اہل قعود ماں کی حیثیت رکھتے ہیں. ان دونوں کے پیٹ سے دہشت گرد اور اہل فساد و فاشا و منکرات جنم لیتے ہیں. اس وجہ سے اس وقت پاکستان میں دونوں چیزیں وہاں ملی ہوئی ہیں. یہ ازدواج نامبارک یہ ہو چکی ہے آپس میں, ظلم اور سکوت نے آپس میں سمجھوتا کر لیا ہے, یعنی امتوں نے, ساکت امتوں نے اور ظالم حکمرانوں نے آپس میں سمجھوتا کر لیا ہے. اس وجہ سے وہ فرزند جو اب پیدا ہوگا دہشت گرد و قاتل و حالات ناگوار اور تلخ, کہ خدا کرے اس امت میں بیداری آئے, شعور آئے اور توجہ ہو کہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. اتنا واضح طور پر ان کو فریب دیا جا رہا ہے, فریب بھی نہیں ہے, اتنا کھل کے کیا جا رہا ہے کہ نادان ترین انسان بھی سمجھ سکتا ہے. لیکن جس قوم کی مت ماری گئی ہو اسے واضحات بھی سمجھ میں نہیں آتے کہ سامنے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جہاں پر بہت سارے محاذوں پہ جنگ کی, بہت سارے طبقات کے خلاف جنگ کی, ظالموں کے خلاف, ستمکاروں کے خلاف, ملوکیت کے خلاف, استکباریت کے خلاف, وہاں پر ایک بڑا محاذ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے سامنے ایک تاریخی سکوت کا محاذ تھا اور جمود کا محاذ تھا جسے توڑنا بہت مشکل تھا. اس قدر جمود تھا تفکر میں اور اس قدر جمود تھا عمل میں کہ تہ در تہ برف بنی ہوئی تھی, یخ بنے ہوئے تھی. اس یخ کو توڑنا, اس برف اور جمود کو توڑنا آسان نہیں تھا. یعنی مذہب بدلنا, دوسرے لفظوں میں کسی کا مذہب تبدیل کرنا, جس طرح سے عام طور پر ہوتا ہے, سنتے ہیں کہ شخص سنی تھا شیعہ ہو گیا, یہ شیعہ تھا سنی ہو گیا, یہ غیر مسلم تھا مسلم ہو گیا ہے. ساکت کو تحرک دینا ایسا ہی ہے جیسے غیر مسلم کو مسلمان کرنا ہے, مذہب بدلنا ہے. اور مذہب انسان آسانی سے نہیں چھوڑتا, بت پرست بھی ہو تو اپنے بتوں کو آسانی سے نہیں چھوڑتا. سب سے سخت کام انسان کا مذہب چھوڑ کر اور حق کا مذہب اپنانا ہے, سکوت کا مذہب چھوڑ کر قرآن کا مذہب اپنانا ہے, اہل بیت کا مذہب اپنانا ہے, یا علامہ اقبال کے بقول خانقاہی مذہب چھوڑ کر, یعنی سکوت, خانقاہی مذہب چھوڑ کر آئین شبیری اپنانا. یہ مذہب بدلنا, مستبصر ہونا, یہ بہت دشوار کام ہے. یہ حتیٰ جو مدتوں سے اور خاندان در خاندان و نسل اندر نسل حسین حسین کرتے آئے ہیں, آئین شبیری ان کے لیے بھی بہت مشکل ہے اپنانا. نام شبیر زبان سے ادا کرنا بہت آسان ہے, لیکن آئین شبیری دشوار کام ہے. آئین شبیری سکوت کو توڑنا ہے. امام رضوان اللہ علیہ نے مختلف مناسبتوں سے اس سکوت کو توڑا اور لوگوں سے یا مختلف طبقات سے یہ توقع تھی کہ اپنا مذہب بدلیں گے, اور اثر بھی ہوا اس کا کسی حد تک, لیکن پھر بھی آپ آج دیکھیں سکوت آج بھی مقدس ترین مذہب ہے, آج بھی رائج ترین مذہب ہے. جمود آج بھی رائج ترین, غیر جانبداری اور لا تعلق رہنا اور تماشائی بننا آج بھی سب سے بڑا مذہب, اکثریتی مذہب, سنی شیعہ کا متفقہ مذہب سکوت و خاموشی اور لا تعلقی اور غیر جانبداری ہے. بعض موارد عرض ہوئے تھے آپ کی خدمت میں, ان میں سے ایک مورد دیگر جلد دو میں صحیفہ میں ہے. چونکہ یہ سندیں ہیں تاریخی اور کم تر ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے, اس لیے یادداشت ہو جائیں, حافظہ انسان میں آ جائیں, یہ چیزیں کسی وقت کام آتی ہیں. یہ جزء دو میں صحیفہ امام صفحہ 367 و 68 میں ہے. بلکہ 66 میں بھی ہے. یہ امام کی تقریر ہے نجف اشرف میں, مسجد شیخ انصاری میں, اور طلاب و روحانیون اور حوزہ علمیہ نجف کو اور مطلقہ اہل علم کو خطاب قرار دیا. شاہ نے کوشش کی تھی ایران کے اندر, تمدن سفید کے نام سے نعرہ لگایا تھا اس نے, ترقی ایران اور پیشرفت ایران کا نعرہ لگا کر سب سے پہلے کوشش, یعنی بہت ساری اقدار و حدود اسلامی کو بدلنے کے ساتھ ساتھ ایک یہ کام کیا تھا کہ تاریخ بدلنی ہے انہوں نے. ہجری شمسی تاریخ ہے مبدا تاریخ ایران، اس کو انہوں نے شہنشاہی تاریخ میں تبدیل کیا تھا. یعنی ابھی جیسے ایران کا ابھی 1386 ہجری سال ہے، انہوں نے اس کو بدل کر 2500 سال پہلے لے گئے. وہ کورش و ان ساسانی پادشاہوں سے انہوں نے آغاز کیا ایرانی تاریخ کا. اور رسم الخط بھی جیسے ترکیہ میں رسم الخط بدل گیا، عربی رسم الخط اور اس کی جگہ انگریزی رسم الخط میں ترکی آ گیا، انہوں نے بھی یہاں کوشش کی کہ رسم الخط بھی بدلے اور فارسی کو انگریزی میں لے کے. تو یہ بھی ترقی اور پیش رفت کی ایک علامت ہے یہ مثلا. اور اس قسم کے بہت سارے اس نے اقدامات کیے، جس پر امام نے نجف میں، نجف کی اس ٹھنڈک میں اور سردی میں جہاں سکوت و جمود تاری تھا، اور اصل ان چیزوں کی طرف توجہ کرنا بھی گناہ تھا، چاہے جائے کہ عملاً انسان ان کے اندر وارد ہو جائے. جس طرح سے آج طلبہ بیٹھ کر ملکی آلات، عالمی آلات، سیاسی آلات پہ گفتگو کرتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، یہ وہاں نادر چیزیں تھیں، چھپ کے کرنا پڑتا تھا. یہ قاچاقی کام اس کو سمجھا جاتا تھا، غیر قانونی کام تھا. اگر کسی کو پتہ چل جاتا تھا طالب علم نے اخبار پڑھا، اشاریہ بند کر دیتے تھے، اس کا دین نہیں ہے. وہ کہتے تھے یہ دین نہیں ہے، اصل سرے سے ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں. اور اسی کے اثرات آج نظر آ رہے ہیں. 1000 سال حوضہ رہا، اور آج خود حوضہ و اطراف حوضہ و مملکت جس میں حوضہ تھا کس سرنوشت سے اور کس صورتحال سے دوچار ہے، یہ اسی تفکر کا نتیجہ تھا جو آج نتیجہ، یعنی اسی تفکر کا آج نتیجہ نکل رہا ہے. اس میں کئی اقتباس ہیں، مفصل خطبہ، اس پورے کو پڑھنا چاہیے. میں آپ کی خدمت میں فقط چاند اقتباس اس سے عرض کرتا ہوں. ایک پیراگراف اس کے اندر ہے، صفحہ 365 پر، نجف را بیدار کنید آغا بے ہوش بھی آئید. اسی سخنرانی میں جو تقریر میں امام نے مسجد شیخ انصاری نجف میں بیان فرمائی، اثنائے تقریر میں یہ مطلب بیان فرمایا، آغا بے ہوش بھی آئید، ہوش میں آؤ، بیدار ہو، جاگو. نجف را بیدار کنید، نجف کو جگاؤ، یعنی حوضہ نجف کو جگاؤ. اعتراض کو نید، اور امام نے کہا کہ بولو، لب کھولو، تم اعتراض کرو. اگر صد تلگراف از نجف بے رود کہ با کمال ادب آغائے قضا و قضا اعلی قضا شاہ کے القابات. بتایا امام نے کہ ظاہر ہے آپ اس طرح سے تو توقع نہیں تھی امام کو کہ یہ اس طرح سے شہنشاہ کو خط لکھیں گے، اعلی حضرت و اعلی حضرت ہمایونی و اس طرح کے القابات سے شاہ کو پکارا جاتا تھا. امام نے کہا کہ اسی طرح لکھو اس کو، اعلی حضرت ہمایونی، ان بکمال ادب بے روت کہ آغا این گرسنہار اسیر کنید، این مقدار خرج کی برائے این امور می خواہی بکنی، خرج این ملت بیچارے گرسنے بکن. شہنشاہ نے شیراز میں، جو ابھی بھی تخت جمشید ہے، بسا اوقات طالب علم زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں سے، یہاں سے تخت جمشید کی زیارت کے لیے، جو زیارات میں سے ہے نا، جو کھنڈر ہو وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی نہ کوئی تو ہوگا بالآخر امام زادہ. وہاں امام زادہ نہیں ہے، وہاں تخت جمشید ہے جو سکندر نے ویران کیا تھا. یعنی قدیم ایرانی امپراتوری کا باقی ماندہ آثار و کھنڈرات ہیں، زیارت نہیں ہے، وہ آثار قدیمہ ہیں. اور ایرانی قوم پرست وہ اسی پر فخر کرتے ہیں کہ یہ ہماری میراث ہے. بلکہ ایک بڑی شخصیت جب پہلے گئے تھے یو این او میں جا کر تقریر کی، تو اسی کا حوالہ دیا تھا کہ ہمارے پاس تخت جمشید ہے، ہمارے پاس شاہنامہ فردوسی ہے. اور یہ پریزیڈنٹ گئے، انہوں نے جا کر خطبہ شروع ہی کیا، اللہم اجل لولیک الفرج. انہوں نے آ کر کہا نہ، ہمارا افتخار وہ نہیں ہے، تخت جمشید نہیں ہے، حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف ہیں. اور پھر اس کے بعد اپنا یہ بھی ہے، یہاں پر موجود ہے ایک تفکر. شہنشاہ نے وہاں پر 2500 سالہ جشن شہنشاہی منعقد کیا تھا، اور پوری دنیا سے اس نے رؤسا و شہنشاہ و سربراہان مملکت اور وزراء یہ اس نے دعوت کیے تھے. اس میں ہر چیز، کوئی چیز ایران کی نہیں تھی. اس میں پینے کا پانی بھی باہر سے آیا تھا، یعنی جہاز بھر کر، کشتیاں بھر بھر کے، اس میں پینے کے پانی تک کی چیزیں، برتن سارے باہر سے آئے تھے، کوک سارے باہر سے آئے تھے. کچھ ایسے کھانے ہوتے ہیں جو فوری بنتے ہیں، وہ کھانے بھی باہر بنتے تھے، اور اسپیشل پرواز کے ذریعے پیرس سے یہاں پر کھانے سے مثلا آدھا گھنٹہ پہلے پرواز اترتی تھی، اور تازہ کھانے ان لوگوں کے لیے مہیا کیے جاتے تھے. بعد میں ان لوگوں نے کچھ لوگوں نے اس کے اعداد و ارکام بتائے کہ جو اس وقت ملینز ڈالر میں صرف ایک روز جشن کے تھے. 2500 سالہ جشن شہنشاہیت انہوں نے منایا. 2500 سالہ جشن شہنشاہیت یعنی اسلام کو دفن کرنے کے برابر تھا. اس ماجرا کا تماشائی بننا بہت سخت تھا, اور تھے لوگ اس کے مقابلے میں سکوت, اس کے مقابلے میں جمود, یہ بہت سخت تھا. امام نہیں ساکت ہوئے, اس وقت نجف میں تھے, جلا وطن تھے وہاں پر. وہاں پر امام نے اور علماء کو اور روحانیوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ یہ خاموشی کا وقت نہیں ہے. اس وقت نجف کو کہا کہ اٹھو, بیدار ہو, اعتراض کرو, ٹیلی گرام یہاں سے بھیجو, اور اس میں ادب کے ساتھ اس کو کہو, اور اسے کہو کہ یہ خرچ جو تم اس عیش و عیاشی پر کر رہے ہو, خوب یہ اپنی ملت اور اس کے بھوکے پیاسے اور غریب و نادار لوگوں کی مدد کرو. خرج ان ور شکست ہاں یہ بیچارے بکن کے بعض یہ شان فرار کردہ نظیران در ہمیں جہاں در نمی دنم جہاں دیگر ہم بازی. امام فرماتے ہیں کہ اگر علماء کی طرف سے, انہیں طلباء کی طرف سے, ایک نقطہ یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, امام نے بھی یہ فرمایا ہے, بعض علماء کے ساتھ مل کر, بعض بزرگ علماء مراجع کے ساتھ مل کر امام نے انہیں یہ فرمایا ہے کہ آپ بہت بڑی طاقت ہو, اور یہ ایک حقیقت ہے. بعض چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے, قدرت ان کے اندر بہت ہوتی ہے, لیکن اس قدرت کو کھولنے کی ضرورت ہے. ایٹم بم, اس کا جو عرفی تعارف ہے وہ یہی ہے نا کہ ایٹم ہے, ایٹم یعنی سب سے چھوٹا ذرہ, جسم کا سب سے چھوٹا ذرہ اس کو ایٹم کہتے ہیں, جو نظر بھی نہیں آتا آنکھ سے, اس کو مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے. اس کے اندر اتنی توانائی ہے اس چھوٹے سے ذرے کے اندر کہ اگر یہ کھل جائے, پھٹ جائے, تو ایک بہت بڑا دھماکہ کرتا ہے. یہ ذرہ خطرناک ترین دھماکہ کرتا ہے, یہ ایٹم. اسی طرح بعض اوقات انسان کے اندر بہت بڑی توانائی ہوتی ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا, یا کسی نظام کے اندر, کسی سسٹم کے اندر بہت بڑی توانائی ہوتی ہے, انسان کو معلوم نہیں ہوتا. آتش فشانی حالت ہوتی ہے, آتش فشان جس کے اندر توانائی کا ایک عظیم ذخیرہ اور مجموعہ موجود ہوتا ہے, لیکن چونکہ زمین کے نیچے ہوتا ہے کسی کو معلوم نہیں ہوتا. جب پھٹتا ہے تو انسانوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر ویرانگر ہے یہ. حج کے اندر فوق العادہ توانائی موجود ہے, عبادتوں کے اندر دیکھیں پوٹینشیل. اس دید سے ہم نہیں دیکھتے ہیں, ہم جاتے ہیں وہاں پر صرف مس کر کے واپس آتے ہیں, کسی طرح سے دیوار کعبہ سے ٹچ ہو کے واپس آ جائیں کہ یہ دیوار ممکن ہے ہمیں کچھ بنا دے, مثلا اس کے نتیجے میں ہم کچھ بن سکیں. ہم ساری کوشش یہ ہوتی ہے مس کر کے واپس آ جائیں, نہ. حج کے اندر فوق العادہ پوٹینشیل ہے موجود, توانائی. یعنی انسانی معاشرتی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں, اجتماعی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں, حج جتنی توانائی و طاقت کسی اور مجموعے کے اندر موجود نہیں ہے. بے پناہ طاقت ہے حج کے اندر, اور یہ طاقت اگر اظہار ہو, پھٹے ایک دفعہ, اس کے بعد آپ دیکھیں امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ابراہیمی حج, ایک ابراہیمی حج, ابھی چائنا حج ہوتا ہے, ابھی چینی حج ہے آج کل, چائنا حج سے اقتصاد چائنا کی بہترین سلجھتی ہے اور آگے بڑھتی ہے, لیکن ایک ابراہیمی حج اگر ہو, تمام امت مسلمہ کے حال مسائل ایک حج سے حل ہو سکتے ہیں, ایک ابراہیمی حج سے. اس لیے امام نے اس پر بہت سرمایہ لگایا, جانی, مالی اور ہر قسم کا, اور اس کے مقابلے میں بھی مسلمان و غیر مسلمان سب آئے, وہ حتی شیعہ, کہ حج کو چھیڑنا نہیں ہے. جس طرح سے جاری ہے وہ جاہلیت کا حج, قرآن نے آ کر روکا, جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا, قرآن نے روکا, آ کر خداوند نے من کیا کہ نہ, اس طرح کا حج نہیں چاہیے مجھے. وہ ننگے ہو کے گھومتے تھے, اپنا سارا بدن کعبہ سے مس کرتے تھے, بیچ میں تک کپڑا بھی حائل نہ ہو, تمام اعضا سارے وہ چاروں طرف سے وشیش جہاد سے مس کرتے تھے دیوار کعبہ کے ساتھ, کہ تبرک کسی جگہ سے تو جائے گا اندر بلا کر. ابھی تو پھر کپڑے پہن کے مس کرتے ہیں اپنے آپ کو. خدا نے فرمایا کہ نہ کرو یہ کام, یہ نہیں ہے حج, طواف کرو. وہ حکمت طواف کو سمجھو کہ کیا ہے حکمت طواف. لہذا اگر یہ حج کا پوٹینشیل کھل جائے, ایک دفعہ نکلے باہر یہ انرجی حج کی, پوری دنیا, یہ مبالغہ نہیں ہے ہرگز, ایک ابراہیمی حج پورے جہان اسلام کے مسائل کو آج حل کر سکتا ہے. دوسرا بہت بڑا پوٹینشیل آزاداری کے اندر ہے, جو شیعہ کے پاس ہے. یہ آتش فشان آج کے بعد سب سے بڑی توانائی آزاداری کے اندر ہے, اور یہ بھی جس طرح وہ چائنا کا ہے, یہ بھی منشیات فروشوں کے ہاتھ میں ہے. پاکستان میں کم از کم اب دوسری جگہوں پر بھی گویوں کے ہاتھ میں ہے یا اس طرح کے لوگوں کے پیشہ وروں کے ہاتھ میں ہے آزاداری اور بہترین انہوں نے درآمد کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، لیکن پاکستان میں منشیات فروشوں کے ہاتھ میں ہے جن کو کوئی دو جوتے کا بھی امانت دار نہیں بناتا۔ میں ہمیشہ مومنین سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی جگہ جا رہے ہوں اور باہر ایک چرسی بیٹھا ہوا اور اس کو آپ اپنا جوتا امانت کے طور پر نہیں دے کے جاتے کہ واپس آئیں گے جی بیچ کے چرس پی چکا ہوگا، آپ نے مقدس ترین جو راستہ ہے وہ ذریعہ ہے وہ دین کا رکن ہے وہ چرسیوں کو دیا ہوا ہے، منشیات فروشوں کو دیا ہوا ہے یہ عزاداری۔ یہ پوٹینشیل کتنا سادہ دے دیا، اور علماء نہ عزاداری نہ کریں نہ کرائیں، ذمہ دار لوگ نہ کرائیں، سفید پوش لوگ نہ کرائیں، ان کی عزت کا مسئلہ ہے، سب سے گھٹیا طبقے کو عزاداری سونپ دی ہے۔ درحالہ کہ جیسے حج کے لیے مستطی شرط ہے، عزاداری کے لیے بھی مستطی چاہیے، مستطی فکری، مستطی علمی، مستطی صفات، شجاع، دلیر، آگاہ، ایسا مستطی انسان عزاداری کرے آ کر، نہ کہ منشیات فروش آئیں اور اس سے سوء استفادہ کریں گے۔ اسی طرح تیسرا بڑا پوٹینشیل روحانی کے اندر ہے، روحانی سے مراد یعنی عالم دین، عالم دین، عالم بشرطی کہ عالم دین ہو، جیسے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ ایک مسجد کا امام امام ہوتا ہے، پورا گاؤں ایک طرف، پورا محلہ ایک طرف، یہ ایک واحد آدمی ایک طرف، اور بعض اوقات کرتا ہے چھوٹے چھوٹے، اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے لیکن کسی جگہ اگر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی مرضی کے خلاف کام ہو رہا ہو، کسی شادی بیاہ میں، کسی دفن ماتم میں، تو یہ ایک روحانی ایک بات کر دیتا ہے کہ یہ عقد صحیح نہیں ہے، پورا گاؤں ایک طرف ہوتا ہے اور یہ ایک طرف، لیکن ان کو جرت نہیں ہوتی کہ اب عقد کر کے دیکھیں، جب اس نے کہہ دیا صحیح نہیں ہے ان کو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں ان کے، ممکن نہیں ہے، پورا گاؤں نہیں مقابلہ کر سکتا اس کا، لیکن اس کو اندازہ نہیں ہے اپنے پوٹینشیل کا کہ میرے اندر کتنی طاقت و توانائی دین نے بھر دی ہے، اس نے اس توانائی کو ضائع کر کے اپنے آپ کو امام بنانے کے بجائے ملازم بنایا ہوا ہے، تنخواہ لیتا ہے جیسا کوئی ٹرسٹ کہتی ہے کام کرتا ہے، اس طرح سے جاب کرتا ہے دوسرے لفظوں میں، اس نے اس پوٹینشیل کو جاب بنا کے ضائع کر دیا ہے۔ فوق العادہ قوت ہے روحانی کے اندر، ایک طالب علم کے اندر مرجع تقلید تو ایک بہت ہی لازوال طاقت ہے اس کے اندر، ایک مرجع تقلید اگر اظہار نظر کر دے ایک دفعہ دنیا ہل جاتی ہے، ایک چھوٹا سا طالب علم اگر اظہار نظر کرے اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ستمکاروں کو اور ان کو ہاتھ پاؤں کی پڑ جاتی ہے۔ امام اس طاقت کی طرف متوجہ تھے، یعنی سارے پوٹینشیل امام کو معلوم تھے، بصیرت تھی امام کی، حج کا پوٹینشیل معلوم تھا، عزاداری کا معلوم تھا، عزاداری کے بطن سے انقلاب کو امام نے نکالا، آگہی تھی امام کو، اور دوسرا روحانیت کی طاقت کا امام کو اندازہ تھا، لہذا حیران ہوتے تھے کہ یہ ایک عالم کیا کر پائے گا، انہیں نہیں پتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی ایک عالم ہے، مقلد باز، مرید باز، اور آسائش طلب اور رفاہ طلب، جس کو صرف حوضے میں رہنا ہے، اس کو ہر قیمت پر حوضے میں رہنا ہے، ہر دلیل سے رہنا ہے۔ امام کو جب نجف سے آ کر نکالنے کی کوشش کی گئی تو امام نے کہا کہ نجف میری مجبوری نہیں ہے، میری کمزوری نہیں ہے، میں قوم چھوڑ سکتا ہوں تو نجف بھی چھوڑ سکتا ہوں، میں نجف آیا ہوں اس لیے کہ اپنی ذمہ داری ادا کر سکوں، اگر یہاں بھی نہیں کر سکتا تو میں چلا جاؤں گا، جیسا کہ چلے گئے امام وہاں سے نکل گئے۔ کہا جب نجف میں نہیں کر سکتا اپنی ذمہ داری پوری، وہ کہتے تھے آپ بیان نہ دیں، شاہ کے خلاف اطلاع یا نہ دیں، کیسٹ بھر کے ایران روانہ نہ کریں۔ امام نے کہا کہ خوب، اگر یہاں پابندی ہے میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ اس وجہ سے امام نے طلاب سے یہ تقاضا کیا کہ آپ خط لکھو شہنشاہ کو، ایک طالب علم کا خط ایک ڈکٹیٹر کو لرزا دیتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، بے شک ضروری نہیں ہے کہ یہ طالب علم کلیشن کوف لے کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے، وہ بندوق کی طاقت ہے نہ طالب علم کی طاقت، طالب علم کی طاقت اس کی زبان میں، اس کی قلم میں ہے، وہ لب کھولے دنیا لرزتی ہے، وہ قلم اپنی جنبش قلم سے اس کے سارے ظالم لرزتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی علاقے میں جا کر اپنی روحانی، نہ وہاں ملک اور راجہ ہو مثلا چودھری بن کر نہ جائیں، فقط طالب علم بن کر جائیں، طالب علم بن کر جائیں، اور کوئی عنوان اپنا نہ رکھیں، صرف ایک عالم دین، ایک طالب علم ہوں میں، اور جو بات کر رہا ہوں فقط طالب علمی کے پلیٹ فارم سے کر رہا ہوں، نہ کسی تنظیم و حزب کے پلیٹ فارم سے کر رہا ہوں۔ سب سے بڑا پوٹینشیل ایک طالب علم ہے یا روحانی ہے، عالم دین ہے، اس طرف ہم لوگ خود متوجہ نہیں ہیں۔ کبھی کبھار جب ان بزرگوں سے جو مشغول ہیں خدمت میں، یا پیش نماز کے طور پر، یا امام جمعہ کے طور پر، یا کسی طرح بھی ان عزیزوں سے جب بات ہوتی ہے میں ہمیشہ یہی جملہ تکرار کرتا ہوں ان کے سامنے کہ اپنی قدر خود پہچانے. جہالت کو یہی کافی ہے کہ کفا بالمار جاہلا ان لا یعرف قدرہ, کہ اس کو اپنی قدر معلوم نہ ہو میرے اندر کتنی طاقت و توانائی ہے اور جسے میں فقط ضائع کر رہا ہوں یہیں پر محلے میں اور گلی میں اور چھوٹے چھوٹے مسائل میں انرجی ضائع کر رہا ہوں. اس لیے امام نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ ٹیلیگرام دو, اگر یک ستر ٹیلیگراف از اینجا از علماء اینجا از فضلاء اینجا از طلاب اینجا برود, اگر 100 طالب علم خط لکھیں شہنشاہ کو ان 100 کا اثر ہوگا. ہر ایک طالب علم کا اپنی جگہ پر ایک اثر ہے, جب 100 لکھیں گے تو اس کا اثر ہوگا. 100 روحانی, 100 طالب علم, 100 عالم احتمال تاثیر دارد, لیکن کو کہ یک ہمچو چیزی بے شواد. امام فرماتے ہیں لیکن کہاں سے نجف سے 100 آدمی کہاں سے آئے گا, مگر یہ کہ خدا ملائکہ کو نجف میں اتارے کہ وہ 100 ٹیلیگرام وہاں سے روانہ کرے. یہاں بھی نہیں ہوتا, یہاں اگر احتجاج کرے, پاکستان میں قتل عام ہوتا ہے تشیعوں کا, یہاں جمع کرتے ہیں طلبہ کو کوئی اظہار نظر کرو, کہتے ہیں نہیں یہ تفتان میں جائیں گے پکڑ لیں گے ہمیں, مظاہرے میں نہیں آتے, کسی اعتراض میں شرکت نہیں کرتے, اپنی توانائیوں کا اندازہ نہیں ہے, اس طرح سے دبکے ہوئے ہیں, اس طرح سے چھپے ہوئے ہیں, اس طرح سے اپنے آپ کو ضعیف بنایا ہوا ہے, عورتوں سے بھی زیادہ ضعیف, بچوں سے بھی زیادہ ضعیف. اگر ایک عورت پر بھی ظلم ہو ستم ہو وہ بھی آخر فریادیں چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہے. خوب مردان, اس وجہ سے امیر المومنین نے بعضوں کو کہا تھا یا اشباہ الرجال ولا رجال, مرد نما ہو کچھ تو بولو, کچھ تو بولو. ایک شاعر کی اردو زبان کی خوبصورت نظم ہے, اس کا عنوان ہے, اب میرے ذہن میں نہیں ہے کہ یاداشت ہے میرے پاس, بنیاد کچھ تو ہو, اس کا عنوان یہ ہے. اے ستم, کس طرح سے ہے شروع, یہاں سے ہوتا ہے کہ اے ستم, ستم جنہوں نے برداشت کیا ہوا ہے ان کو خطاب کر کے انہوں نے یہ خطاب کیا کہ بولو لب کھولو کہ بنیاد کچھ تو ہو, روز حشر کی بنیاد کچھ تو ہو, کچھ بنیاد تو فراہم کرو. گھر جا نہیں و تن نہیں آزاد تمہارا, تو لب تو کھولو, تم اپنی لب کھولو. حضرت سید ساجدین زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے, توک گردن میں تھا اور تازیانہ پشت پر اور یزید کا دربار اور سب کچھ, اور جب ایک درباری خطیب اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے حتاکی کی اہل بیت کی شان میں, تو سید ساجدین اسی توک سمیت اٹھ کے کھڑے ہوئے, کمر سیدھی کی اور اس کو روکا, ایوہ الخاطب, اے خطیب درباری, تو نے مخلوق کی خاطر اپنے خالق کو ناراض کر دیا ہے. لب تو کوئی نہیں بند کر سکتا, ہماری گردنوں میں توک پڑ سکتے ہیں لیکن لب تو کوئی نہیں بند کر سکتا. اس توانائی کی طرف توجہ ضروری ہے. امام فرماتے ہیں لیکن کو کہاں یہ ہمچو چیزی بے شبت, کون ہے جو ایک ٹیلی گرام لکھے, یہاں سے اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کریں. اتفاقاً امام جزیات بھی بتایا کرتے تھے کہ کام کرو اس طرح سے کرو, کاپی لو, ورقہ لو, اس کو لکھو, فوٹو کاپی کرو, اس کو پھیلاؤ. مرجع تقلید اور راہبر کا یہ کام نہیں ہے, یہ نیچلے لوگوں کا کام ہے کہ طریقہ کار خود سوچیں, لیکن امام کو وہ طریقہ کار بھی بتانا پڑتا تھا. ابھی آئے گا چاند ایک خطبات کے اندر یہ موجود ہے. اگر اعتراض نہ کنند کہ چہرہ اعتراض نہیں کنند, خیلی ما متشکر ہستیم, ما تکلیف نہ داریم واقعاً. امام فرماتے ہیں کہ ہمیں اور توقع نہیں ہے تم سے کچھ بھی, یہ جو ہم اعتراض کر رہے ہیں تم اس پر کوئی اعتراض نہ کرو, کہ تم اس پر, ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ ہمیں اعتراض کرنے دو, ہمارے اعتراض پر کوئی اعتراض نہ کرو. یہ ایک آخوندی طریقہ ہے نا کتابوں کے اندر, قلت و ان قلت, اشکال, قلت سے اشکال ہوتا ہے, ان قلت جواب ہوتا ہے, پھر ان قلت پر ایک اور قلت ہوتا ہے, پھر اس کا ایک اشکال در اشکال و اشکال در اعتراض پر اعتراض ہوتا ہے. امام نے فرمایا کہ ہم ایک ظالم پر اعتراض کر رہے ہیں, تم کم از کم ہم پر اعتراض نہ کرو, یہی آپ کا شکریہ آپ کا کہ ہم پر اعتراض نہ کرو. ما تکلیف نہ داریم واقعاً, کوئی ہمارا فریضہ نہیں ہے. ما باید بحال ان ملت بے نشینیم نگاہ کنیم ہر چیز سر ملت میں آیت, آیا ہمارا فریضہ یہ کہ بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیں. ہمان بے رویم حرم حضرت امیر و ایک دعائی وہ کنیم, چونکہ نجف امیر المومنین کے گرد اوزا بنا ہوا ہے. خب ہمارا یہی فریضہ ہے کہ روز چند دفعہ امیر المومنین کے حرم میں جائیں اور دعا کر کے واپس آ جائیں, ہمارا مقدار کافی ہے اس برائے ماں, یہ کافی ہے ہمارے لیے. یا مائی کے داریم دار پناہ اسلام و بابوجے یہ اسلام, ہم جو اسلام کی پناہ میں ہیں اور اسلام کا بجٹ کھا رہے ہیں, حوضوں میں جو کچھ خرچ ہوتا ہے بیت المال ہے, کسی کا شخصی تو نہیں ہے, نہ مراجے کا مال ہے نہ جو خمس دیتے ہیں ان کا مال ہے, یہ خالصتاً اسلام کا مال ہے, بیت المال ہے. امام فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم بجٹ کھا رہے ہیں ان بوجھے کے در ایک جزی اشرف ما بمامی دہن ما ازالک ببوجہ اسلام داریم زندگی میں کنی. امام فرماتے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا جو ہمیں دیتے ہیں ہر مہینے بیت المال دے رہے ہیں ہمیں, بیت المال ایسے کس لیے دے رہے ہیں, نہ اس لیے کہ کچھ مفت خورے فقط پلنے ہونے, جو توانائی تندرست عام وہ تعبیر کے مطابق عام لوگوں کے مطابق اچھے خاصے بھلے چنگے تکڑے لوگ یہاں بیٹھ کر کھاتے ہیں مثلا, نہ کوئی کام نہ کوئی کاج ہے, نہ انہیں معلوم نہیں ہے, یہ اس طرح سے ہیں جیسے توانا اور تکڑے سرباز چھونی میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو بجٹ کیوں کھلایا جاتا ہے, اس لیے کہ ملک کے دفاع کے لیے, ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتا. خوب یہ بھی ایک چھونی ہے اسلام کی, یہاں بھی جو بیٹھے ہوئے جوان طلبہ ہیں ان کو نہ کہو کہ یہ مفت کھا رہے ہیں, یہ اس لیے بجٹ ان پر خرچ ہو رہا ہے کہ انہوں نے دفاع کرنا ہے دین کا, جا کر یہ خاموش نہیں بیٹھنے والے, یہ لب کھولیں گے برائے اسلام. یہ قدم نہ باید بارداری, اتنا بجٹ کھا کے آج اسلام کے لیے قدم نہ اٹھائیں. ترتب اسلام آست, ترتب ایک پاس ہے علم اصول میں, جو اس درجے میں پہنچے ہوئے علم اصول کے اندر, کہ عموماً مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر ترتب کی, کہ اگر آپ اجتماع امر و نہی میں, کہ اگر ایک جگہ انسان ایسی صورتحال میں آ جائے دو چار ہو جائے کہ امر بھی ہو رہا ہو انسان کو اور نہی بھی انسان کو شامل ہو شریعت کی طرف سے, مثلا ایک غصبی جگہ پر انسان پہنچ جائے اور وہاں پابند ہو جائے اسیر ہو جائے اور نماز کا وقت بھی ہو جائے, خوب اب یہاں نماز بھی پڑھنی ہے اور غصب بھی نہیں کرنی جگہ, یا نہ ہی اللہ تعالیٰ سے غصب مت کرو, چونکہ نماز پڑھے گا تو غصب ہوگا, اور دوسری طرف سے ادھر ہے اقیم الصلاۃ نماز پڑھو, تو امر و نہی دونوں آ گئے اس کے اوپر. یا باس ہے کہ اس امر و نہی کو کیا کریں ہم, اگر امر پر عمل کرتے ہیں تو نہی تارک ہوتی ہے, نہی پر عمل کرتے ہیں تو امر تارک ہوتا ہے, یا باس شروع کیا علماء نے, اور مدتوں سے یہ صدیوں کی باس تھی, جو پریشان کن ترین باس تھی علم اصول کے اندر. بعد میں کچھ بزرگان آئے جنہوں نے آ کر اس کا رائے حل نکالا ترتب کی صورت میں. ترتب یعنی یہ کہ یہ شخص پہلے اس کو حکم یہ ہے کہ یہ دیکھے کہ اہمیت کس کی ہے زیادہ, اور اس اہمیت والے عمل کو مثلا فرض کریں کہ اگر نہ ہی چونکہ اہمیت والی چیز ہے لہذا یہ نماز نہ پڑھے اور مثلا غصب نہ کرے, لیکن پہلا یہ ہے کہ غصب نہ کرو, لیکن اگر غصب کر دیا تو غصب کے بعد نوبت کس کی آتی ہے نماز پڑھنے کی, یا جیسے ازالہ نجاست ہے مسجد میں, مسجد میں انسان کیا نجاست پڑی ہوئی تھی اور نماز بھی پڑھنی ہے اور ادھر سے امر آیا ہے کہ آپ نے ازالہ بھی کرنا ہے, پہلے ازالہ کرو بعد میں نماز پڑھو. لیکن ایک شخص نہیں کرتا, وہ کہتا ہے میرے ہاتھ گندے ہوتے ہیں میں کیوں کروں, میں نے تھوڑی نجاست کی ہے, وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے. اگر ازالہ نہیں کرنا چاہتا تو آیا نماز بھی نہ پڑھے, نہ ترتب ہے, ترتب یعنی ترتیب ہے ان دونوں میں, پہلے اس کا کام یہ ہے کہ وہ ازالہ نجاست کرے, اگر نہیں کرتا تو پھر نماز حتمن پڑھے, یہ نہ کہ نہ ازالہ کرے و نہ نماز پڑھے, یہ ترتب ہے. بلکہ استاد بزرگوار ہمارے فرماتے ہیں کہ جب ترتب کا رائے حل, یعنی یہ بہت پیچیدہ مسئلہ تھا, ابھی ایک صدی بھی نہیں گزری اس کا رائے حل بنتے ہوئے, ذرا لگ بھگ 100 سال ہو گیا ترتب کا تفکر اصول میں پیدا ہوا ہے. جب رائے حل نکلا اس وقت اصفہان میں بڑا حوضہ تھا, اس وقت 21 توپیں چلائی گئیں خوشی میں کہ مشکل امر و نہی حل ہو گئی ہے, جیسے چاند نظر آتا ہے فائرنگ کرتے ہیں وہاں پر, عید کا چاند نظر آتا ہے دیہاتوں میں, اس طرح سے استاد بزرگوار فرماتے تھے اصفہان میں توپوں کی سلامی دی گئی کہ ترتب کا مسئلہ, ترتب کے ذریعے سے مسئلہ اجتماع امر و نہی حل ہو گیا ہے. یعنی ایسا مسئلہ جو نادر ہے, ایسی شکیں جو نادر ہیں کبھی کبھار ایک انسان کو پیش آ سکتی ہیں, ان کے بارے میں بیٹھ کر مہینوں اور سالوں باس کرنا یہ اسلام ہے؟ ترحالی کہ آپ کے سامنے ابھی اسلام ہو رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے, شہنشاہیت 2500 سالہ شہنشاہیت, اسلام کی ہر چیز کی جگہ جاگزین ہو رہی ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ترتب کا مسئلہ حل کر رہے ہیں. یہاں پر ترتب اسلام آس خوب آنم بسیار خوب سر جائے خودش، اما کافی آس ہمیں. امام فرماتے ہیں خیلی خوب، ہم نہیں کہتے کہ ترتب نہ پڑھو، پڑھو پڑھاؤ سب کچھ کرو، لیکن اپنے مقام پہ پڑھو. جب اسلام کو ضرورت پڑتی ہے آپ کی مدد کی تو آپ ترتب حل کرنے نہ چلے جاؤ. عثمانی خلافت پہ جب حملہ ہو رہا تھا، چاروں طرف سے اس کا محاصرہ ہو گیا تھا، وہاں دربار میں عثمانی خلفاء نے علماء بٹھائے ہوئے تھے اور وہ زور و شور سے اس بات پہ، اس موضوع پہ گفتگو اور تحقیقات ہو رہی تھی بڑی عمیق و دقیق کہ فرشتے مؤنث ہیں یا مذکر ہیں. تذکیر و تانی سے ملائکہ پر باس ہو رہی تھی اور آہستہ آہستہ دیکھا سارے عثمانی خلافت درہم برہم ہو گئی. اسی کے شبی یہاں پر مسائل چھڑے ہوئے ہیں، اسی کے شبی مسائل چھڑے ہوئے ہیں یہاں پر. علامہ اقبال، معلوم نہیں خدا نے یہ کس طرح سے بصیرت اس شخص کو عطا کی ہے، کیسے الہام اس کی روح میں آ گیا ہے. یہ اسی طرح توجہ دلاتے ہوئے امت مسلمہ کی طرف کہ آپ بیٹھ کر آپس میں ان مسائل میں الجھے ہوئے ہو، اے کہ نہ شناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش. دیکھو تم دونوں کے لیے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں. اے کہ نہ شناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. یعنی نہ تیرا ابو بکر رہے گا اور نہ تیرا علی رہے گا، اتنے تیرے لیے سوچا ہوا ہے ان لوگوں نے آ کر، دونوں ختم ہو جائیں گے اور تم اس وقت ان مسائل میں الجھے ہوئے ہو. خوب یہاں تحقیقات دیکھ لیں، ابھی ہم لوگ جن چیزوں میں تحقیقات میں پڑے ہوئے اور ادھر سے اپنے اردا گرد کے ماحول کو دیکھ لیں. کفایت می کنت کہ ما جام بشویم در مسجد قضا و قضا و فقہ بخانیم و اصول بخانیم، لیکن غافل باشیم از این ہمیں جہات مسلمین. ہم کسی مدرسے میں مسجد میں جمع ہو کے سار جوڑ کے لگے رہیں اور فقہ و اصول کی مباحثے کرتے رہیں لیکن مسلمین کی طرف توجہ نہ کریں. وہ مطلب جس کے لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ ومن اس من اصبح ومن ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم. سنی شیعہ دونوں نے نقل کی ہے یہ روایت، فریقین نے. بہت کم روایات ہیں ایسی جن کو دونوں راویوں نے نقل کیا ہے. اگر ایک شخص مسلمان صبح اس حالت میں کرے کہ مسلمین کے بارے میں اصلاً توجہ نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہے اصل سرے سے. یہ جاب ہو جائے گی پھر ہماری اگر میں یارات اسلامی کو چھوڑ دیا. غافل باشی مازین کہ ان یہود میخاد ممالک اسلامی را قبضے کو نہ تا اینجا بے رسد تا ہمیں جا بے رسد، ان قبور را میخاد خراب کو نہ. توجہ کریں اس وقت جب نجف کا حوضہ بہت ہی آرام و سکون کے ساتھ اپنے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری تھا، اس وقت امام نے یہ فرمایا تھا انہیں، اور آج وہ کچھ ہوا ہے. امام نے فرمایا اگر تم اسی طرح سر جوڑ کے یہاں ترتب اور یہ باتیں کرنے میں مشغول رہے اور توجہ نہ کی اپنے اردا گرد تم نے اور مسائل مسلمین کی طرف، ان قبور را می خان خراب کنند. ما باید غافل باشی مازین آن وقت آن کسی کے نفت بے آدم می دہد مسلم آس. ان اعتراض نہ دارد کہ اگر نفت نفت مسلمین رچے رب کفار می دہید. یعنی تم اگر اسی طرح سر جوڑ کے بیٹھے رہے اس حرم کے اندر، آہستہ آہستہ وہ محاصرہ تنگ کرتے 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 اور تمہارا حرم بھی ویران کر دیں گے آ کر. اور وہی اتفاق ہوا آج. امام خمینی نے فرمایا تھا کہ یہ حرم ویران ہو جائیں گے. لولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض لہدمت صوامع والبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ. قرآن کا صریح فتویٰ ہے کہ اگر تم خاموش بیٹھے رہے، دفاع نہ کیا، سب سے پہلے تمہارے دینی مراکز ویران ہو جائیں گے، تمہارے حرم ویران ہو جائیں گے سب سے پہلے. اور وہ اتفاق ہو رہا ہے. اسی یہ پورا خطبہ پڑھنے کی ضرورت ہے. میں اس میں سے اقتباس آپ کی خدمت فقط عرض کروں چاہتا ہوں. اگر علماء ایران خوب ایک ساکت رہنے والوں کی ایک دلیل یہ ہوتی ہے، خاموش رہنے والوں کی، کہ ہم بولے تو جیلوں میں ڈال دیں گے، مار دیں گے، ختم کر دیں گے، ویران کر دیں گے، پکڑ لیں گے. یہ خوف، خوف بہت بڑا عنصر ہے سکوت کے اندر، بہت بڑا عنصر ہے. یہ مطلب بارہا میں نے عرض کیا ہے یہاں بھی اور مومنین کے سامنے بھی جب توفیق ہوتی ہے تبلیغ کی، ان کے سامنے جانے کی، کہ خوف زدہ کر کے ہر کام کروایا جا سکتا ہے. اس کے لیے خوبصورت مثال ہے، میں سری اس کو عرض کرتا ہوں کہ بندر دیکھیں آپ نے، لے آتے ہیں لوگ دیہاتوں میں یا شہروں میں بھی، بندر کے گلے میں رسی ڈالی ہوتی ہے اور ایک شخص اور آ کے تماشا لگاتا ہے، مداری لگاتا ہے، پھر بندر ناچتا ہے، کلابازیاں کھاتا ہے، اوپر نیچے جاتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ جو اشارہ دیتا ہے وہ آنکھ سے اشارہ کرے، بندر فی الفور کھا رہا ہو کچھ بندر کی پسندیدہ ترین چیز کیلا ہے، کیلا کھاتے ہوئے بندر کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، لیکن یہ بندر جس کے گلے میں توک ہے اگر کیلا کھا رہا ہو اپنی من بھاتی غذا اور صاحب بندر کا اشارہ کر دے اس کو، وہ کیلا پھینک کے پھر کلا بازی کھا کے پھر کیلا اٹھا لیتا ہے. وہ ہر کام کرتا ہے جو وہ کہتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ یہ اتفاق بندر کے ساتھ کیسے رہوں؟ بندر تو ایک جنگلی درندہ چیز ہے، بندر کو تو انسان کو نوچ لینا چاہیے. اس کو خدا نے پنجے ایسے دیے ہوئے ہیں بندر کو کہ انسان کا حلیہ بگاڑ دے، لیکن یہی انسان کے اشاروں پہ ناچتا ہے خوف کی وجہ سے. بندر تربیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندر بڑا بندر نہیں تربیت کرتے، چھوٹا بچہ، ایک دو دن کا بچہ بندر کا اٹھا کے لے آتے ہیں، اور اتنی ہی عمر کا ایک کتے کا بچہ بھی ساتھ لے کر آتے ہیں پلہ. کتے کے بچے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت ڈرپوک ہوتا ہے، بھائی کہ درندے کا بچہ ہے لیکن ڈرپوک بہت ہوتا ہے. تجربہ ہوگا آپ کو، دیکھا ہوگا کہ اگر اس کے قریب جا کے زور سے پاؤں مارے تو یہ چیخنا شروع کر دیتا اور بڑی درد بھری فریادیں اس طرح سے چوکنا شروع کرتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ظلم ہو رہا ہے اس پر. بسا اوقات ہوتا ہے ایسا، اس کی آوازیں سن کر لوگ جاتے ہیں، کیا ہوا؟ کوئی مرغی کھڑی ہوتی ہے اس کے پاس اور اس مرغی کو دیکھ کر اتنا چیخ رہا ہوتا ہے. بندر کا بچہ لا، کتے کا بچہ لا کر کتے کے بچے کو مارتے ہیں، یہ شور مچاتا ہے اور بندر کا بچہ پاس بیٹھا ہوا دیکھتا رہتا ہے، اور یہ جب شور مچاتا ہے وہ ڈرتا ہے، سہم جاتا ہے کہ اس پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ عمل ان دونوں کی رشد کے ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے، یعنی چند مہینے تک جاری رہتا ہے. ہر روز کا ایک معمول ہوتا ہے، صبح و شام کتے کے بچے کو مارتے ہیں، بندر کے بچے کو ڈراتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آخری عمل جو کرتے ہیں وہ یہ کہ آخری دن وہ کتے کے بچے کو لے کر ایک خنجر سے اس کے بندر کے سامنے گلا کاٹ دیتے ہیں اس کا، اور گلا کاٹ کے خون آلود خنجر بندر کو دکھا کے تھیلے میں ڈال دیتے ہیں. اب معلوم نہیں آپ نے بندر ناچتا ہوا دیکھا ہے مداری یا نہیں دیکھا ہے، اگر نہیں دیکھا تو مطالعے کے لیے دیکھ لیں کسی وقت، کہ جب بھی بندر تھوڑے سے نخرے کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کے اشاروں پر عمل نہیں کرتا، وہ ہاتھ بڑھاتا ہے تھیلے کی طرف، وہ بندر نچانے والا تھیلے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اور جو ہی تھیلے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے یہ بندر سہم جاتا ہے، پھر فوراً چھلانگے لگانا شروع کر دیتا ہے، چونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ خنجر ابھی تک اس تھیلے میں موجود ہے، اس تھیلے میں موجود ہے. خوب یہی حال ہے آج، کتے کو پیٹتے ہیں، بندر کو ڈراتے ہیں. سرکس کے اندر اتنے عظیم جانور، شیر دیکھا، بلی بنا ہوا کلا بازیاں مار رہا ہوتا ہے، کیسے ہوا یہ؟ یہ اس کے ساتھ بھی یہی استعمال ہوا، خوف کا ہر بار، بچپن سے اس کو خوف زدہ کیا گیا، کیا گیا، وہ بھول ہی گیا کہ میں شیر ہوں. ہاتھی اتنی عظمت کے ساتھ دیکھیں، اگر پاؤں رکھ دیں انسان پر کوئی چٹنی بن جائے اس کی، لیکن انسان اشارے کرتا ہے، یہ ہاتھی اتنے ٹن کا یہ مسخرہ شروع کر دیتا ہے. ہاتھی کو سرکس میں دیکھ کر جتنا افسوس ہوتا ہے، کیا کیا انسان نے اس کے ساتھ، اور یہی کام ہوا. یہ بندر بہت پالے ہوئے انہوں نے، اور جو ہی تھیلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اس وقت بش تھیلے میں ہاتھ ڈالتا ہے، سارے بندر ناچنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایران میں یا انقلاب کے اندر بھی وہی لوگ ہیں، بار بار تھیلے میں ہاتھ ڈالتا ہے، بار بار دھمکی دیتا ہے، اور جب دھمکی دیتا ہے اسے الٹی زیادہ سنتا ہے. پھر اس میں پھر کہتے ہیں ان کو ڈپلومیسی کی زبان نہیں آتی، یہ دوسری زبان استعمال کرتے ہیں. جو تمہارے پالتو ہیں تمہاری اکیڈمیوں میں، اس وقت آپ کو پتا ہے اسلامی ممالک میں جتنے سربراہان مملکت ہیں یہ سب کے سب امریکہ کی دو یونیورسٹیوں کے فارغ و تحصیل ہیں، اسپیشل ان لوگوں کو وہاں پر تیار کیا جاتا ہے، یہ مور ہیں. پاکستانی پرائم منسٹر جب پرائم منسٹر بن گیا تو اس کا شناختی کارڈ بنا ہے بعد میں، یہ شوکت عزیز، یہ تیار کر کے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں. لہذا جو ہی تھیلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں یہ کانپنے لگتے ہیں، اگرچہ کمانڈو ہی کیوں نہ ہو، وہ بندر بنا کے انہوں نے رکھا ہوا. خوف کا عنصر بہت سخت ہے، خوف زدہ کیا ہوا ہے. ابھی اس وقت قدس کی ریلی میں نہیں آتے، کیوں؟ گوانتنامو بھیج دیتے ہیں. علماء کو جا کر کہیں گے جمعۃ الوداع ہے، قدس ہے آج، مثلا او اس میں شرکت کرو، کہتے ہیں نہیں آگا، اس میں فائلیں بن جاتی ہیں، کیمروں میں تصویریں بن جاتی ہیں، پکڑ کے گوانتنامو بھیج دیتے ہیں. یہی کام ہوا، کتا مارا، پلے کو مارا، بندر ڈر گیا، یہی کام کیا انہوں نے. کسی کو مارا، کسی کو ڈرا دیا انہوں نے. ایک خوف رو پڑ گیا ہے، شخصیات پر اور علماء پر، روحانیت پر. اس کو امام کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ علماء ایران رمی، اگر علماء ایران دست جمعی اعتراض کو نہ ہمیشہ رمی گیران، اگر سارے علماء ایران اٹھ کے ایک دفعہ اعتراض کریں تو کیا سب کو پکڑ لیں گے؟ یہ ہمیں یہ علماء ایران رمی گیران و اعدام می کنن یا تبعید می کنن، آیا یہ ہو سکتا ہے کہ سارے علماء ایران جب اٹھیں اعتراض کریں تو سب کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے؟ یہ ساواک پکڑ لے گی ان کو. اگر از تمام مملکت ایران علماء ایران کہ اقلن 150,000 نفر معمم در ایران دارد، اس وقت آج سے 40-45 سال پہلے، اس وقت 1.5 لاکھ علماء معمم ایران کے اندر موجود تھے شاہ کی حکومت میں. امام فرماتے ہیں اگر یہ 1.5 لاکھ سب کے سب اعتراض کریں تو یہ 1.5 لاکھ کو قتل عام کر دیں گے، ایک ہی دن میں سب کو ختم کر دیں گے. وہ آن ہمیں ملا و مرجع و حجت الاسلام و آیت اللہ دارد، ایران میں اس قدر یہ کیٹیگریز ہیں علماء کی، حجت الاسلام ہے، آیت اللہ ہیں اور فاضل شخصیات ہیں، مراجع تک موجود ہیں. اگر انہیں اعتراض کنند و ان مہر سکوت را باردارن، اگر یہ اعتراض کریں اور یہ جو سکوت کی تائید مہر لگائی ہو یا شاہ کے اعمال پر یہ مہر اپنی نہ لگائیں، کیونکہ سکوت تائید ہے، حمایت ہے، یہ سکوت کے ذریعے سے انسان حمایت کا، سکوت دلیل پر رضا ہے. کتاب عقد میں پڑھایا جاتا ہے نا ہمیں کہ سکوت دلیل بار رضا ہے. اگر لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا عقد فلاں آغا سے کر دیں اور وہ نہیں بولتی کسی بھی وجہ سے، شرم کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے نہیں بولتی، تو آپ چپ کر کے واپس جا کے عقد پاڑ دیں. کیوں؟ وہ بعد میں نہیں کہہ سکتی میں تو نہیں بولی تھی، میں تو ساکت تھی، میرا مذہب سکوت تھا اس وقت. اسے کیا کہیں گے کہ سکوت دلیل بار رضا ہے. ظلم پر سکوت بھی دلیل بر رضا ہے. امام فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے امضا کیا ہوا ہے، یعنی تائید کی ہوئی ہے، وہ ان امضا را کہ بے سکوت انہا امضا مشوت حساب میں آیا مشوت، یعنی سکوت علماء و سکوت روحانیت و سکوت شخصیات برجستہ ظالمین کے اعمال کے اوپر یہ تائید ہے ان کی. ان مہر باردارن سکوت را باردارن ہمیں انہا را از بین می برن، اگر یہ سکوت توڑو تم تو کیا سب کو ختم کر دیں گے؟ ممکن نہیں ہے. آنها اگر می خواستن از بین ببرن، اولش خوب بود مرا از بین می بردن. خب آپ دیکھیں امام نے کیا چھوڑا جو شاہ کو نہ کہا ہو، یہ فیضیہ کے اندر، مسجد اعظم کے اندر اور ہر جگہ پر امام نے، اس وقت امام وہ شخصیت بھی نہیں تھی جو انقلاب کے بعد امام کی تھی، ایک معمولی مدرس حوزہ کی حیثیت تھی. حوزے کی زعامت بھی امام کے پاس نہیں تھی، زعامت حوزہ بھی کسی اور کے پاس تھی. حتیٰ امام کا شرعیہ بھی نہیں بٹتا تھا طلبہ کے اندر، کہ عموماً طلبہ جو شرعیہ دیتا ہے اس کے ساتھ زیادہ تعلقات ہوتے ہیں، باقیوں کے اتنے تعلقات بھی نہیں ہوتے. امام کا نہ شرعیہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ایک مدرس معمولی کی حیثیت سے امام نے آواز اٹھائی اور سارے ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے کہ پکڑ لیں گے، مار دیں گے. امام فرماتے ہیں اگر مارنا ہی ہوتا مجھے مار دیتے. انہا اگر می خاص انداز بین بے برن، اولش خوب بود مرا از بین بے برن، نہ بردن ہم صلاحشون نمیدانن، مسلحت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کریں، اے کاش صلاحشون بود، اے کاش امام کہتے ہیں کہ مجھے وہ شہید کر دیتے. من می خام چکنم ان زندگی را، مارگ بار ان زندگی. امام فرمائے میں اس زندگی کو کیا کروں، یعنی ظلم کے زمانے میں. یہ بھی ترجمہ ہے جملات سید الشہداء علیہ السلام کا، انی لا ارى الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما، میں رائے خدا میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالمانہ نظام کے اندر زندگی گزارنے کو ننگ و آر سمجھتا ہوں. اس لیے امام فرماتے ہیں من میخام چکو نم ان زندگی را، مارگ بار ان زندگی من، یہ زندگی جو ظالموں کے ساتھ گزر رہی ہے یہ موت ہو جائے، موت واقع ہو جائے، اس پر مر جائے، مر جاؤں میں. انہا خیال می کنند کہ من زندگی خیلی خوشی دارم می بارم کہ تحدید من می کنند، مجھے موت کی دھمکیاں دیتے ہیں. سید الشہداء علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اب الموت تو خوفونی، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو. یہ ایسا ہی ہے جیسے شیرخوار بچے کو دودھ سے ڈرایا جائے، بچے چپ ہو جاؤ ورنہ دودھ پلائیں گے تمہیں، وہ تو خوش ہوتا ہے، اس کی تو غذا ہے یہ. امام فرماتے ہیں اب الموت تو خوفونی، مجھے موت کی دھمکی دیتے ہو، موت سے مجھے ڈراتے ہو، میں تو موت کی جستجو میں ہوں، موت کی آغوش میں پلا ہوں میں. جی زندگی ایسے کہ ماندارم ہر چیز اتر بہتر بھی آئین، ہر چیز اتر بہتر خوب، ان دا اکرم الاکرمین، انسان میرا ود آنجا کریم اس، خدا کریم اس. خوب اس کے بعد پھر فرمایا کہ ڈرو نہیں. یہ خوف نکالنے کی امام نے کوشش کی, اور یہ مہم ہے کہ خوف نکلے دلوں سے. کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں سے بعض طلبہ جاتے ہیں تبلیغ کے لیے, انہیں ڈرایا جاتا ہے کہ آپ جائیں گے وہاں پر آپ کو تفتان میں ہی پکڑ لیں گے. خوبیت جاتے بھی ہیں, جا کے گھوم کے واپس تفتان سے واپس بھی آ جاتے, کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن خوف پھر بھی دل سے نہیں نکلا. کیوں پکڑیں گے آپ کو؟ ترتب پڑھنے کے جرم میں جیل میں ڈال دیں گے کہ آپ ادھر قوم میں بیٹھ کے ترتب کیوں پڑھتے ہو؟ من وظیفے میدانم چه بکنم, من وظیفے میدانم, وظیفے خود میدانم کہ تذکر بے شما بدہم. امام فرماتے ہیں کہ میرا شرعی فریضہ ہے, یہ ذمہ داری ہے میری شرعی ایک عالم ہونے کے ناطے, کہ میں یعنی علماء نجف و طلاب نجف کو کہا کہ میں تمہیں تذکر دوں. وطا ان اندازے کے صدائے من میرسد فریاد کنم, یہ میرا فریضہ ہے کہ جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے میں جب تک آواز نکال سکتا ہوں میں فریادیں کروں. تا ان اندازے کی قلم امان میرسد بے نویسم منتشر کنم, اور جہاں تک میرے قلم چلتی ہے میں اس وقت تک لکھتا رہوں گا اور اس کو پھیلاتا رہوں گا. اگر آغایان, آغایان سے مراد مراجع کرام نجف, اگر آغایان ہم صلاح دانستان, ان امت اسلامی را امت خودشان دانستان, اگر باقی حضرات نے بھی مصلحت سمجھی اور اس امت کو اپنی امت سمجھا, شیعہ خود شاندانستان اگر اپنا شیعہ و پیروکار سمجھا ان لوگوں کو, آنہا ہم بوکنن, انہیں بھی میں کہتا ہوں کہ وہ بھی آ کر یہ کام کریں, یعنی وہ بھی بات کریں, وہ بھی لب کھولیں, اعتراض کریں اسی جشن شہنشاہیت پر. اگر صلاح نہ دیں نہ دانستان, انشاءاللہ خداوند حفظ شان کنن, اور اگر مصلحت نہیں سمجھی اور نہیں بولے تو میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کو حفظ کرے. گرفتاری ہے ما این انہاس, یہ ہیں ہماری مشکلات کہ کوئی بولنے والا نہیں ہے. من چبو کو نم, میں کیا کروں؟ من حالا بے شما اخلاق بے گویم, امام فرماتے کہ میں تمہیں ملک میں اسلام تباہ ہو رہا ہے, شہنشاہیت کا نظام اسلام کی جگہ آ رہا ہے, مذہب تبدیل ہو رہا ہے اور دین مٹ رہا ہے, تشیع ختم ہو رہا ہے, سب کچھ ویران ہو رہا ہے, اور میں بیٹھ کر یہاں حوضے میں تمہیں درس اخلاق دوں. اساس مسلمین و اسلام را دارن از بین می برن, من برائے شما حلب بے نشینم تہذیب نفس بگویم. امام فرماتے ہیں کہ اسلام مٹ رہا ہے, سب کچھ ویران ہو رہا ہے, اور میں آپ کے سامنے بیٹھ کر یہاں تہذیب نفس اور آپ کو تزکیے کے مسائل بتاتا پھروں. مہذب نیستم کے در فکر نیستم, امام فرماتے ہیں اگر میں خود تہذیب یافتہ ہوتا تو پھر مسلمین کے اوپر جو گزر رہی ہے, اسلام کے اوپر جو گزر رہی ہے, خوب اس کی فکر میں ہوتا, میں اس کی بابت پریشان ہوتا. یعنی مہذب عالم, تہذیب یافتہ عالم وہ ہوتا ہے جسے احساس ہو, جس کے اندر احساس ہو, نہ کہ احساس مٹ گیا ہو جس کے اندر. بے درد نہیں بناتا, تزکیہ انسان کو بے درد نہیں کرتا, تزکیہ درد زندہ کرتا ہے. اور تزکیہ تو مسکن نہیں ہے, تزکیہ خواباور گولی کی طرح تو نہیں, یہ سلا دو اس کو, لوری نہیں ہے تزکیہ. اگر مہذب بودیم در فکر بودیم, اگر تہذیب نفس کی ہوتی تو آج ان مسائل کی طرف توجہ ہوتی ہماری. شماہا راہ دارید, اب دیکھیں امام وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے تمہیں, جو خود انسان سوچے. شماہا راہ دارید وہ آنی نس کے یہ کہ یہ کاغذ بھی نویسی, ایک کاغذ لے کے اس پہ اعتراض لکھو اپنا. کاغذ ان کا تم رش پولش زیاد نیز, ٹکٹ ڈاک کا اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہے. ولو انہیں شما کام آس, امام فرماتے مجھے پتا ہے تمہارے شہر یہ کم ہے, لیکن اس کم شہر میں سے بھی ایک ٹکٹ خریدا جا سکتا ہے ڈاک کا. لیکن یہ کاغذ برائے خاطر خدا بن ویسید, خدا کے لیے اسی بیت المال, اسی مال خدا سے ایک کاغذ خرید کر خدا کے لیے لکھ کر اس کو روانہ کر دو. بے حکومت ایران بے این آغا ان جاشن رد ان راست دست ازان باردار, اس کو یہ لکھو کہ یہ جشن ختم کرو. مردم گروسنان گروسنہارا سیر کنید, از آغایان خواہش کنید کہ آنہا ہم خواہش کنند, یعنی جا کر باقی علماء و مراجع کے پاس جاؤ, ان سے بھی تقاضا کرو کہ وہ بھی اعتراض کریں. تعجب ہے جب نجف ہو ان پہ حملہ ہوا عراق پر, یہیں پر ایک بزرگوار کے پاس طلبہ گئے اور جا کر انہیں کہا کہ اس وقت جو عراق کی صورتحال ہے, عراق میں مومنین ہیں, اکثریت شیعہ ہیں, اب سنی بھی مسلمان ہیں, انسان بھی ہیں عراق کے اندر, اگر کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی, چونکہ فلسطین جب کی بات فلسطین کی کریں کہتے ہیں وہاں شیعہ نہیں ہے. خب جب شیعہ کی بات آتی ہے پھر دوسرے مسائل شروع کر دیتے ہیں. یہیں پر ایک بزرگوار کے پاس گئے اور جا کر ان سے تقاضا کیا کہ اس وقت خوب لوگ آپ کے مقلد ہیں یا بالاخر آپ کی ایک حیثیت ہے, آپ بتائیں کہ اس وقت مومنین کا فریضہ کیا ہے عراق کے حالات کے مقابلے میں. پوری دنیا میں لوگ مشوش ہیں, پریشان ہیں, ممکن ہے کوئی مالی مدد کر سکتا ہو, کوئی اور مدد کر سکتا ہو, بالآخر کیا کریں لوگ اس وقت؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سے شرعی سوال پوچھو, دینی سوال پوچھو. یعنی آپ ہم سے غیر دینی بات کر رہے ہیں, دینی سوال پوچھو ہم سے. من نمی گویم کہ آنہا صحبت بکنن, آنہا ہم خواہش کنن بطور تمنا و خواہش. امام کہتے ہیں میں نہیں کہتا شاہ پر اعتراض کرو, لیکن اگر شاہ کو اتنا ہی اچھا سمجھتے ہو تو اس کو خواہش کرو اس سے کہ یہ کام نہ کرے, شاید آپ کی خواہش کا اثر ہو. بے خائدہ زاغان از افاضل اینجا, از علماء اینجا و از مراجع اینجا, کہ آخر نصیحت کو نیدن حکومت را این دارت پدر مردم را دار می آورد. و اگر بھی ان افسار کو سیختگی باشد, یعنی اعتراض کرو, یہ سارے علماء و مراجع و ساری روحانیت نجف کی مل کر اعتراض کرے, اور اگر یوں ہوتا جیسا امام چاہ رہے تھے اس وقت, یہ اتفاق اگر رونما ہوتا اور نجف سے اتنے ٹیلی گرام 100 آ جاتے, یہ جشن ہرگز برپا نہ ہوتا. ہوا بعد میں, وہ جشن برپا ہوا. بھلے میں چاہتا تھا آج یہ مختصر حوالے سارے پڑھ دوں, لیکن وقت گزر گیا. جلد سوم میں صفحہ 400, جلد سوم میں صفحہ 432 میں, صحیفہ امام کی جلد سوم صفحہ 432 میں. خوب یہ بھی پیغام ہے امام کا اور ملت کے نام ہے, ملت ایران کے نام ہے. 21 شعبان المعظم کو 1398 ہجری کو امام نے یہ پیغام لکھا ہے. پہلے اس کے کچھ مطالب ذکر کرنے کے بعد یوں فرماتے ہیں, امروز کے ملت بپا خواستہ است و راہ خود را خوب و درست یافتہ است. آج چونکہ جب لوگ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں, کچھ دوسرے جا کر لوگوں کو بھی ٹھنڈا کرتے ہیں, ادھر بھی جا کر فریز کرتے ہیں لوگوں کو, برف بنا دیتے ہیں لوگوں کو. امام نے فرمایا کہ کم از کم اگر لوگوں کو بیدار نہیں کر سکتے, ان کے ہمراہ نہیں ہو سکتے, بول نہیں سکتے, تو جو لوگ اٹھے اعتراض کرے انہیں ٹھنڈا تو نہ کرو, انہیں چپ تو نہ کرو تم. امروز کی ملت بپا خواستہ, آج جو امت نے قیام کیا ہوا ہے, و راہ خود را خوب و درست یافتہ است, لوگوں نے اپنا راستہ ڈھونڈ لیا ہے. سکوت و امر بے سکوت مخالف مصالح عالیہ اسلام است. ساکت رہنا بھی خلاف مصلحت دین ہے, اور دوسروں کو ساکت رہنے کا تلقین کرنا بھی. وہی ابو موسیٰ اشعری کا خطبہ کوفہ کے اندر اگر پڑھیں, نہج البلاغہ میں حتماً پڑھیں اس کو, بعضوں نے لکھا ہے, یعنی شارحین نے, نہج البلاغہ نے, نہج البلاغہ میں نہیں ہے, نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا خط ہے ابو موسیٰ اشعری کے نام, اس کے ذیل میں بعض شارحین نے خطبہ موسیٰ اشعری بھی لکھا ہے کہ اس نے کوفہ میں جنگ جمل کے وقت خطبہ دیا کہ سوار سے کھڑا ہوا بہتر ہے, اور کھڑے ہوئے سے بیٹھا ہوا بہتر ہے, بیٹھے ہوئے سے لیٹا ہوا بہتر ہے, لیٹے ہوئے سے سویا ہوا بہتر ہے. یعنی جنت میں کون جائے گا؟ جو سویا ہوا ہے. بیدار سارے جہنم میں جائیں گے. خوب بعض آج وہی کام کر رہے ہیں, ممبر پہ چڑھ کر لوگوں کو یہی تلقین کرتے ہیں. امام نے فرمایا کہ نہ کرو, خود اگر ساکت ہو لوگوں کو ساکت نہ کرو, ٹھنڈا نہ کرو. وہ خلاف طریقے یہ شیعہ یہ جعفریست, ساکت رہنا بھی خلاف تشیع ہے, اور سکوت کا حکم دینا بھی خلاف تشیع ہے. وہ امر بے تحرک و استنکار, لوگوں کو بیدار کرنا, لوگوں کو متحرک کرنا اور اعتراض کرنا ظالمین پر, و افشاء فجائے جان خان منسوز, یہ فجائے اور یہ جنایتیں اور ظلم و ستم ویرانگر, و اسلام برباد دہ دستگاہ شاہ, اور یہ اسلام کو ویران کرنے والے اعمال شہنشاہ کے موافق سیرے یہ مبارکہ انبیاء و خصوص رسول معظم خاتم است. یعنی انکار کرنا شاہ کے ان اعمال پر, ظالم حکومتوں پر, یہ عین سیرت معصومین و سیرت پیغمبر اکرم ہے. سکوت اختیار کرنا جرم ہے, اور سکوت کا حکم دینا دوسروں کو, لوگوں کو, یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. یہ اس کے علاوہ بھی بعض مطالب تھے کہ ابھی وقت آج کا تمام ہو گیا ہے, کوشش تھی کہ آج یہ ختم ہو جائے, چند مختصر اور رہ گئے ہیں. انشاءاللہ باقی. السلام علیکم.